बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ये तेहरान है, इस्लामी जम्हूरिया ईरान की आवाज।
بسم الله الرحمن الرحيم إن المتقين في جنات ادخلوها بسلام آمنين ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين نبع عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم صدق الله العلي العظيم
عظیم اور دائمی رحمتوں والے خدا کے نام سے۔ بے شک صاحبان تقوی باغات اور چشموں کے درمیان رہیں گے، انہیں حکم ہوگا کہ تم ان باغات میں سلامتی اور حفاظت کے ساتھ داخل ہو جاؤ، اور ہم نے ان کے سینوں سے ہر طرح کی قدرت نکال لی ہے اور وہ بھائیوں کی طرح آمنے سامنے تخت پر بیٹھے ہوں گے، نہ انہیں کوئی تکلیف چھو سکے گی اور نہ وہاں سے نکالے جائیں گے۔ میرے بندوں کو خبر کر دو کہ میں بہت بخشنے والا اور مہربان ہوں، اور میرا عذاب بھی بڑا دردناک عذاب ہے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریڈیو تہران کی اردو نشریات کے ساتھ حاضر خدمت ہیں طہٰ شمیم اور دیگر دوستوں کا سلام پہنچے۔ ابھی آپ سامعین سورہ ہجر کی آیات 45 سے 50 تک کی تلاوت اور ان آیات کا ترجمہ سماعت فرما رہے تھے. قاری تھے مجید خاموشی. اور سامعین اب اس وقت کی نشریات میں شامل پروگراموں کی ترتیب کچھ اس طرح سے. سب سے پہلے آپ سامعین عالمی خبریں سماعت فرمائیں گے, اور عالمی خبروں کے بعد سیاسی مسائل پر مشتمل پروگرام انداز جہاں پیش کیا جائے گا. پروگرام انداز جہاں کے بعد آپ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرمائیں گے, اور نعت کے بعد روز کا مستقل سلسلے وار پروگرام صبح امید پیش کیا جائے گا. پروگرام صبح امید کے بعد تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے آپ سنیں گے, اور پروگرام یادوں کے جھروکے کے بعد آج کے دن کی دعا پر اس وقت نشریات اپنے اختتام کو پہنچ جائیں گی. سامن ہماری صبح کی پہلی مجلس کی یہ نشریات میڈیم وے میں 765 اور 1098 کلو ہرٹز پر پیش کی جا رہی ہیں. ریڈیو تہران کی اردو سروس کی نشریات IRIB ورلڈ سروس اپلیکیشن اور انٹرنیٹ کے ذریعے موبائل پر بھی براہ راست سنی جا سکتی ہیں. اسی طرح گزشتہ پروگراموں کے آرکائیو سے بھی آپ استفادہ کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ انٹرنیٹ پر ریڈیو اور ٹی وی نشریات اور دیگر پروگراموں کو دیکھنے اور سننے کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ پر وزٹ کر سکتے ہیں. انٹرنیٹ پر ہمارا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir. سامنے اب سے کچھ لمحہ بعد عالمی خبروں کے ساتھ حاضر ہوں گے. سماعت فرمائیے عالمی خبریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پیش خدمت ہے خاص خاص خبروں کا خلاصہ. صدر مملکت ڈاکٹر ابراہیم رئیسی نے کہا ہے کہ عراق اپنی سرزمین کو کسی کے خلاف استعمال ہونے کی اجازت نہ دے. یہ بات ایران کے صدر نے عراقی وزیر دفاع کے ساتھ ہوئی ملاقات کے دوران کہی. چیئرمین پاکستان تحریک انصاف عمران خان کے خلاف اسلام آباد کی عدالتوں میں آج 4 مختلف کیسز کی سماعت ہوگی. ہندوستان کے دارالحکومت دہلی کی ایک عدالت نے نائب وزیر اعلی اور عام آدمی پارٹی کے سینئر لیڈر منیش سسودیا کو 5 دن کے ریمانڈ پر CBI کی حراست میں بھیج دیا ہے. اور اب پیش خبریں تفصیل سے. صدر مملکت ڈاکٹر ابراہیم رئیسی نے کہا ہے کہ عراق اپنی سرزمین کو کسی کے خلاف استعمال ہونے کی اجازت نہ دے. یہ بات ایران کے صدر نے عراقی وزیر دفاع کے ساتھ ہوئی ملاقات کے دوران کہی. اسلامی جمہوریہ ایران کے صدر سید ابراہیم رئیسی نے عراق کے وزیر دفاع ثابت محمد سعید رضا العباسی کے ساتھ ملاقات میں اس بات پر زور دیا کہ عراق کی سرزمین اپنے پڑوسیوں کے خلاف سازشوں یا خطروں کی سرزمین نہیں ہونی چاہیے. انہوں نے کہا کہ ایران اس ملک کی اقتصادی اور فوجی تعمیر نو کے لیے عراقی حکومت کی کوششوں کی حمایت کرتا ہے. سید ابراہیم رئیسی نے اس ملاقات میں ایران اور عراق کی سرحدوں کو دوستی اور تعاون کی سرحدیں قرار دیتے ہوئے کہا کہ اسلامی جمہوریہ ایران عراق کی سلامتی اور استحکام کو اپنی سلامتی سمجھتا ہے اور اس ملک کی سلامتی کو مضبوط بنانے کی حمایت کرتا ہے. اس ملاقات میں عراق کے وزیر دفاع ثابت محمد سعید رضا العباسی نے بھی بیرونی جہریت اور ان کے اعلی کار داعش کے کارندوں کے خلاف عراقی قوم کے لیے ایران کے مکمل حمایت کو سراہتے ہوئے کہا کہ بغداد موقع پرست عناصر کو دونوں ممالک کے سرزمین کے لیے خطرہ بننے اور سرحدوں کو غیر محفوظ بنانے کی اجازت نہیں دے گا. انہوں نے مشکل وقت میں اسلامی جمہوریہ ایران کی جانب سے عراقی حکومت اور قوم کے لیے ہمہ جہتی اور بے دریغ حمایت کی جانب اشارہ کرتے ہوئے عراق کی تعمیر و نو میں تہران کی حمایت کو جاری رکھنے کی درخواست کی. ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے تہران میں افغانستان کے سفارت خانے میں ہونے والی تبدیلیوں کو اس ملک کا اندرونی معاملہ قرار دیا ہے. تہران میں وزارت خارجہ کے جاری کردہ بیان میں افغانستان کے سفارت خانے میں آنے والی تبدیلی کے حوالے سے سامنے آنے والی خبروں کو مسترد کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ معاملہ افغانستان کا اندرونی معاملہ ہے اور ایران کی وزارت خارجہ سے قطعی ربط نہیں ہے. واضح رہے کہ تہران میں افغان سفارت خانے کے اہلکاروں نے سفارت خانے کی عمارت کو طالبان کے نمائندوں کے حوالے کر دیا ہے. اس سے پہلے پاکستان ترکمنستان، چین، قطر اور روس بھی اپنے اپنے دارالحکومتوں میں قائم افغان سفارت خانوں کی سرپرستی طالبان نمائندوں کے سپرد کر چکے ہیں۔ ایران کی وزارت خارجہ کے بیان میں واضح کیا گیا کہ افغانستان کے سفارت خانے کوئی بھی دستاویز یا آلات سمیت کوئی بھی تحویل میں نہیں لی گئی ہے۔ اگرچہ عالمی برادری طالبان حکومت کو باضابطہ طور سے تسلیم نہیں کرتی، لیکن خطے اور دنیا کے مختلف ممالک اس حکومت کے ساتھ سفارتی رابطوں کے ذریعے افغان عوام کو انسان دوستانہ امداد کی فراہمی کا راستہ ہموار کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، جنہیں اس وقت انتہائی دشوار صورتحال کا سامنا ہے۔ ایران کے قومی ریڈیو ٹیلی ویژن کے ادارے آئی آر آئی بی کے سربراہ نے کہا ہے کہ اس ادارے کی ایکسٹرنل سروس غاصبوں اور عالمی دہشت گردی کے مقابلے میں اگلے محاذ پر کھڑا ہے۔ آئی آر آئی بی کے سربراہ پیمان جبلی نے استقامتی محاذ کے ذرائع ابلاغ کے شہیدوں کی یاد میں پہلی کانفرنس کے موقع پر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ آئی آر آئی بی کے ورلڈ سروس کے شہید رپورٹروں نے استقامت کے تمام محاذوں پر اپنی موجودگی کو یقینی بنایا ہے، جس کا منہ بولتا ثبوت ان چینلوں کے 10 شہید ہیں جنہوں نے مزاحمتی محاذ کے شانہ بشانہ کھڑے ہو کر اپنی ذمہ داری پوری کی ہے۔ آئی آر آئی بی کے سربراہ نے بتایا کہ اس ادارے کے شہید صحافیوں کا خون عراق، شام اور افغانستان کے مجاہد شہیدوں کے خون میں مل کر حق کی آواز کو بلند کر رہا ہے۔ قابل ذکر ہے کہ استقامتی محاذ کے ذرائع ابلاغ کے شہیدوں کی پہلی یادگار کانفرنس پیر کے روز تہران میں منعقد ہوئی، جس میں ایران، شام، لبنان، عراق اور یمن کے ریڈیو ٹی وی چینلوں اور شہیدوں کے اہل خانہ کے علاوہ ایران اور دیگر ممالک کے اعلی عہدیداروں نے شرکت کی۔ چیئرمین پاکستان تحریک انصاف عمران خان کے خلاف اسلام آباد کی عدالتوں میں آج 4 مختلف کیسز کی سماعت ہوگی۔ عمران خان انسداد دہشت گردی عدالت اور بینکنگ کورٹ سمیت سیشن عدالت کے 2 کیسز میں پیش ہوں گے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے آج بینکنگ کورٹ میں پیش ہونے کا حکم دے رکھا ہے۔ عمران خان ممکنہ طور پر انسداد دہشت گردی عدالت میں ضمانت میں توسیع کی درخواست دائر کریں گے اور G11 کورٹس کے بعد اسلام آباد کی ضلعی کچہری پہنچیں گے۔ عمران خان ضلعی کچہری میں ایڈیشنل سیشن جج ظفر اقبال کی عدالت میں پیش ہوں گے، جہاں توشہ خانہ کیس اور اقدام قتل کے کیسز کی سماعت پر عمران خان کو پیش ہونے کی ہدایت ہے۔ آج سیشن کورٹ میں پیشی سے متعلق وکیل بابر اعوان نے عدالت کو یقین دہانی کروا دی ہے۔ اسپیشل کورٹس اور ضلعی کچہری میں سیکورٹی کے سخت انتظامات کیے جائیں گے، جبکہ بینکنگ کورٹ کے رجسٹرار نے آئی جی اسلام آباد کو سیکورٹی فراہم کرنے کی درخواست بھیج دی ہے۔ دوسری جانب چیئرمین تحریک انصاف عمران خان کے اسلام آباد روانگی کا پروگرام تبدیل کر دیا گیا ہے۔ عمران خان طیارے کے بجائے صبح موٹر وے سے اسلام آباد روانہ ہوں گے۔ پاکستان تحریک انصاف پی ٹی آئی کی جیل بھرو تحریک کے 6 روز سرگودھا میں پارٹی رہنما اور کارکنوں کی گرفتاریاں دے دیں۔ رہنماؤں نے گرفتاریاں دیتے ہوئے وکٹری کا نشان بناتے ہوئے تصویریں بنائیں، کارکن پارٹی نغموں پر رقص بھی کرتے رہے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ پی ٹی آئی کے کیمپ سے بیشتر رہنما گرفتاری دیے بغیر واپس چلے گئے۔ پی ٹی آئی رہنما اور کارکنوں سمیت صرف 30 افراد نے گرفتاری دی۔ سرگودھا میں تحریک انصاف کی جیل بھرو تحریک کے حوالے سے 200 افراد کی گرفتاری کے لیے پولیس کی جانب سے گرفتاری دینے کے اعلانات کیے جاتے رہے، تاہم رہنما اور کارکنوں نے ایک ساتھ جمع ہو کر گرفتاریاں دینے کا فیصلہ کیا۔ کچھ رہنماؤں نے تصویریں تو کھنچوائیں لیکن گرفتاری دیے بغیر واپس چلے گئے، جبکہ بعض کارکن پارٹی نغموں پر رقص کر کے چلے گئے۔ قیدیوں کی 3 گاڑیاں پی ٹی آئی رہنما اور کارکنوں کو لے کر روانہ ہو گئیں۔ ہندوستان کے دارالحکومت دہلی کی ایک عدالت نے نائب وزیر اعلی اور عام آدمی پارٹی کے سینئر لیڈر منیش سسودیا کو 5 دن کے ریمانڈ پر سی بی آئی کی حراست میں بھیج دیا ہے۔ میڈیا رپورٹوں کے مطابق ہندوستان کے مرکزی تفتیشی ادارے سی بی آئی نے کل دہلی کے نائب وزیر اعلی کو راؤز ایونیو عدالت میں پیش کیا اور عدالت سے 5 دن کے سی بی آئی ریمانڈ کی درخواست کی۔ اس کے بعد عدالت نے منیش سسودیا کو 5 دن کے ریمانڈ پر سی بی آئی کی حراست میں بھیجنے کا حکم جاری کر دیا۔ دہلی کے نائب وزیر اعلی منیش سسودیا دہلی ایکسائز پالیسی معاملے میں بے ضابطگیوں کے الزامات کے تحت گرفتار کر لیے گئے۔ سی بی آئی نے ایکسائز پالیسی میں مبینہ بدعنوانی کے الزام میں منیش سسودیا کو اتوار کو گرفتار کیا تھا۔ ادھر عام آدمی پارٹی کے لیڈروں اور کارکنوں نے مختلف علاقوں میں پیر کو دہلی کے نائب وزیر اعلی منیش سسودیا کی گرفتاری کے خلاف زبردست ملکگیر احتجاج کیا۔ بعض علاقوں میں مظاہرین اور پولیس کے درمیان جھڑپیں ہونے کی بھی اطلاعات ہیں۔ دراصل سماجوادی پارٹی کے صدر اور اتر پردیش کے سابق وزیر اعلی اکھلیش یادو نے منیش سسودیا کی گرفتاری پر سخت تنقید کی ہے. سماجوادی پارٹی کے صدر اکھلیش یادو نے پیر کو کہا کہ یہ کاروائی ایک بڑی سازش کا حصہ ہے. لکھنؤ میں نامہ سے بات چیت کرتے ہوئے اکھلیش نے سسودیا کی گرفتاری کے ذکر آنے پر کہا کہ یہاں یہ بات سمجھنی ہوگی کہ اس میں کون کون ملا ہوا ہے, یہ ایک بڑی سازش ہے. ہمیں تو پڑھنے کو مل رہا ہے کہ بی جے پی کا کوئی اقلیتی سیل ہے, وہ بھی اس میں شامل ہے. جرمن حکومت اپنے ملک میں خاص طور پر انفارمیشن ٹیکنالوجی کے شعبے میں ماہر اور پیشہ ور کارکنوں کی شدید کمی سے نمٹنے کے لیے ان ملازمین کی ہندوستان سے نقل مکانی میں سہولت فراہم کرنے پر غور کر رہی ہے. جرمنی کے این ٹی وی چینل نے اپنی ایک رپورٹ میں لکھا کہ جرمنی انفارمیشن ٹیکنالوجی کے شعبے سمیت ماہر کارکنوں کی اشد ضرورت کا احساس کر رہا ہے. اپنے حالیہ دورے بنگلور کے دوران جرمن چانسلر اولاف شولز نے ہندوستان کی ٹیکنالوجی میٹروپولس کے دورے کے دوران مقامی پیشہ ور افراد پر زور دیا کہ جرمنی میں ملازمت کریں, اور اس طرح برلن بھی روس پر ہندوستان کے انحصار کم کرنا چاہتا ہے. جرمن چانسلر اولاف شولز ہندوستان سے خاص طور پر آئی ٹی سیکٹر سے ماہر کارکنوں کی امیگریشن کو نمایاں طور پر بڑھانا چاہتے ہیں. جرمن چانسلر نے اس ہندوستانی ٹیکنالوجی شہر کے دورے کے دوران کہا کہ حقیقت یہ ہے کہ ہم ویزا کے اجرا کو آسان بنانا چاہتے ہیں, ہم پورے بیوروکریٹک عمل کو جدید بنانے کا ارادہ رکھتے ہیں. عراق کی فوج نے کارروائی کے دوران داعش کے 17 دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا. مرنے والے دہشت گردوں میں ایک داعشی سرغنہ بھی شامل تھا. عراقی وزیر اعظم کے فوجی دفتر کے ترجمان جنرل لیجیا رسول نے اعلان کیا کہ عراق کے صوبہ الانبار میں ہونے والی کارروائی کے دوران ان عناصر کے ٹھکانوں کا پتہ لگا کر انہیں موت کے گھاٹ اتار دیا گیا. شام کے صبح حما میں ایک دھماکہ ہوا جس میں کم سے کم 11 افراد جاں بحق اور زخمی ہوئے ہیں. المیادین نیوز چینل کی رپورٹ کے مطابق یہ دھماکہ مستریحہ نام کے قصبے میں ہوا جہاں ماضی میں داعشی عناصر نے بارودی سرنگیں بچھا رکھی تھیں. فلسطین کے استقامتی محاذ نابلس پر صہیونیوں کے حملوں کے جواب میں مزاحمتی کاروائیاں تیز کرنے کا عزم ظاہر کیا. جہاد اسلامی فلسطین کے پریس انفارمیشن سیکرٹری داؤد شہاب نے اپنے ایک بیان میں نابلس پر صہیونیوں کے حملوں کی شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ صہیونی حکومت مغربی کنارے کے علاقوں اور مقبوضہ بیت المقدس پر مسلسل جارحیت کر رہی ہے. انہوں نے کہا کہ جو کچھ ہوارا ٹاؤن میں ہو رہا وہ تحریک مزاحمت کو بھرپور جنگ کرنے اور غیر قانونی صہیونی بستیوں کو نشانہ بنانے پر مجبور کر رہا ہے. اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے خبر ختم ہوئی. سامن, ابھی آپ عالمی خبریں سماعت فرما رہے تھے, اور اب سماعت فرمائیے پروگرام انداز جہاں, یا پروگرام سحر اردو ٹی وی کی پیشکش ہے جسے آپ سامن کے استفادے کے لیے پیش کیا جا رہا ہے. تو لیجیے سماعت فرمائیے انداز جہاں.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم, علی عباس رضوی انداز جہاں لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. امید ہے کہ جہاں بھی ہوں گے انشاءاللہ ہمیشہ کی طرح آج بھی بخیر وافیت ہوں گے. ہمارے آج کے پروگرام کا موضوع ہے عصر حاضر میں میڈیا کا کردار اور اس کی اہمیت. اس موضوع پر ہم گفتگو کریں گے اپنے معزز مہمانوں سے. جی ہاں, خاص مہمان ہمارے ہیں, پاکستان سے صحافی ہیں, نامہ نگار ہیں, جرنلسٹ ہیں. ان سے ہم گفتگو کریں گے اس موضوع پر, مگر مختصر سے وقفے کے بعد. جناب, جیسا کہ ہم نے عرض کیا کہ آج ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہیں دو معزز مہمان. جناب ارشد عزیز ملک صاحب ہیں, صدر پشاور پریس کلب کے اور جنگ کے ایڈیٹر بھی ہیں, اور اسی طریقے سے ایک اور ہماری مہمان ہیں محترمہ فرزانہ علی صاحبہ, آج ٹی وی یہ پشاور کے بیرو چیف ہیں. دونوں مہمانوں کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں, آپ کو بھی اور آپ کو بھی, اور دونوں کی خدمت میں سلام عرض کرتے ہیں. تو میرے لیے مشکل ہے کہ میں آغاز کس سے کروں.
یقیناً صدر صاحب سے.
جی, صدر پشاور پریس کلب جناب ارشد عزیز ملک صاحب, سب سے پہلا سوال تو میں آپ سے یہ کرنا چاہوں گا کہ آج کے دور میں ظاہر ہے کہ میڈیا جو اتنا طاقتور ہو گیا ہے, تو ایسے میں غیر جانبدار اور آزاد میڈیا کہاں پر کھڑا ہے؟
بہت شکریہ عباس صاحب، آپ نے دعوت دی اور اچھا موقع تھا کہ ہم یہاں پہ آئے. میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح آپ نے بات کی کہ میڈیا جہاں تک آپ جب اختیار دیں گے اس کے ساتھ ساتھ آپ کے اوپر ذمہ داریاں بھی عائد ہوتی ہیں. میڈیا جس طرح سٹرانگ ہے دنیا میں اور مختلف ملکوں میں، اس طرح پاکستان میں بھی ہم نے دیکھا کہ میڈیا بہت سٹرانگ ہے. جہاں تک آپ نے بات کی رسپانسبلٹیز کی، تو میرے خیال میں کہ یہ سب سے اہم وجہ ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ جب جرنلزم کیا جائے تو وہ ایتھیکل جرنلزم کیا جائے، جو ہماری اخلاقیات ہیں ان کو فالو کیا جائے. اس میں کیا ہے، حقیقت کیا ہے، ایک سچائی سے شروع ہو کہ خبر ہے تو واقعی کیا خبر ہے یا نہیں. یا وہ جو ویسٹرن میڈیا جو ہے آج وہ فیک نیوز چلاتا ہے، ایک پکچر کو اٹھا کے اس کو تھوڑا سا اس کو چینجز کی اور اس کو چلا دیا. کیا واقعی وہاں پروٹیسٹ ہوا یا صرف دو لوگ چار آئے، انہوں نے کوئی بات کی اور وہ چلے گئے. وہاں بازار میں بہت سارے لوگ تھے، آپ نے اگر اس کا ایک ویو لیا، آپ نے لیا کہ ایک بازار ہے اس کے اندر دیکھیں جی ہزاروں لوگ پروٹیسٹ کر رہے ہیں، تو کیا ہوتا ہے کہ لوگوں کے ذہن میں یہ غلط ایک تاثر جاتا ہے. تو لہٰذا اس دور میں میڈیا کی اہمیت بہت بڑھ گئی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر بندے کے پاس ایک موبائل سیٹ ہے جس کے اندر آپ کو بڑی آسانی سے ہر چینل کو آپ دیکھ سکتے ہیں، ہر ریڈیو کو آپ سن سکتے ہیں، ہر نیوز پیپر کو، ویب سائٹ کو آپ دیکھ سکتے ہیں. پہلے ایک وقت تھا جب ہم نے جرنلزم کا آغاز کیا تو اس زمانے میں 90s کا وقت تھا، پاکستان میں بھی صرف اخبارات تھے اور پی ٹی وی کا وہ تھا، تو اخبارات یہ تھا کہ 24 گھنٹے بعد اخبار شائع ہوتا تھا تو آپ اگلے دن وہ خبر دیکھتے تھے. پھر ہم نے دیکھا کہ 2002 میں پاکستان میں الیکٹرانک میڈیا آ گیا اور جیو نیوز سے پرائیویٹ سیکٹر میں پہلا ایک چینل لانچ ہوا. اس کے بعد یہ ہوا کہ لمحہ بہ لمحہ خبریں آنا شروع ہو گئیں. پھر اس کے بعد کمپٹیشن بڑھتے بڑھتے آپ پاکستان میں کافی سارے چینلز اس وقت کام کر رہے ہیں. ہوتا کیا ہے کہ بعض اوقات بریکنگ نیوز کے چکر میں بھی غلط خبر چلتی ہے. مثال کے طور پر ایک دھماکے کی آواز آپ نے سن لی اور آپ کا رپورٹر کہہ رہا ہے جی یہاں پہ کوئی بم دھماکہ ہو گیا. اب دیکھیں ایک دھماکہ ہونا اور بم دھماکہ ہونا بہت فرق ہے. اور آپ پھر اس کو تھوڑی دیر بعد کہتے ہیں جی وہ تو ایک ٹائر برسٹ ہوا تھا، یہ اس کا دھماکہ تھا. تو اس طرح کے واقعات کافی ہوتے ہیں میڈیا میں. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ آپ نے خبر کی سچائی کو دیکھنا ہے، آپ نے کوشش کرنی ہے کہ ایتھکس پہ چلتے ہوئے اس کو بیلنس کرنا ہے اور ایک فیئر ٹریٹمنٹ اس کو آپ نے دینی ہے. جو آپ دیکھ رہے ہیں اسی کو آپ نے اپنے ناظرین تک پہنچانا ہے. یہاں پہ یہ ہو یہ رہا ہے کہ اگر آپ دیکھ لیں کہ جو میڈیا ہے مخصوص مقاصد کے لیے اس میڈیا کا استعمال کیا جاتا ہے مختلف ممالک میں. جیسے آپ نے دیکھیں کہ ویسٹرن جو میڈیا ہے، اور فاکس نیوز کو آپ دیکھ لیں، تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ جی دیکھ لیں یار یہ چینل جو ہے یہ کیا دکھاتا ہے کہ جی جھوٹ دکھا رہا ہے، یہ پروپیگنڈا کر رہا ہے. اب پروپیگنڈا وار جو ہے ساری دنیا میں اس وقت جو ہے وہ میڈیا لڑ رہا ہے. کہاں گئے وہ جو اسلحے تھے، وہ چیزیں ختم ہو گئیں. کیونکہ آپ نے کیا کرنا ہے کہ ایک بندے کا آپ نے ذہن بدلنا ہے. ذہن آپ نے کیسے بدلنا ہے کہ آپ نے بار بار ایک بات کی تکرار کرنی ہے، بار بار آپ نے ایک بات کرنی ہے. اگر آپ نے مثال کے طور پر کہنا ہے کہ جی یہ ملک جو ہے یہ غلط کام کر رہا ہے، اس نے انسانی حقوق کی پامالی کی ہے، یہاں پہ خواتین سے زیادتی ہو رہی ہے، اب بار بار کہیں بار بار کہیں، تو کیا ہوگا کہ جو دنیا میں لوگ سن رہے ہیں آپ کو وہ یہ سمجھیں گے کہ واقعی اس ملک کے اندر خواتین کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، جبکہ ایکچولی وہاں پہ ایسی کوئی صورتحال نہیں ہوگی. تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ وہاں پہ ذمہ داری سب میڈیا کی زیادہ بن گئی ہے.
اگلے بہت شکریہ جی. ناظرین محترمہ فرزانہ علی صاحبہ ہیں، آج ٹی وی کی بیرو چیف ہیں پشاور میں، اور ظاہر ہے کہ ان کی بھی ذمہ داریاں کافی ہیں اس حوالے سے. تو میرا سوال آپ سے پہلا یہ ہے کہ جیسا کہ ابھی ارشد عزیز صاحب نے بتایا کہ ویسٹرن میڈیا اور جو سامراجی طاقتوں کے چنگل میں یا زیر قبضہ جو میڈیا ہے وہ حقائق کو عام طور پر توڑ مروڑ کر پیش کرتا ہے اور ان ممالک کے خلاف خاص طور پر زہر اگلتا ہے جن سے ان کی پالیسیاں ہم آہنگ نہیں ہوتی ہیں. لیکن افسوس کے ساتھ، بہت ہی افسوس کے ساتھ ہمیں یہ کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے علاقے کے جو ممالک ہیں، چاہے وہ پاکستان ہو، انڈیا ہو، بنگلہ دیش ہو وغیرہ وغیرہ، ان کے ہاں کا جو میڈیا ہے وہ بھی جب بین الاقوامی خبریں لیتا ہے تو ان کے اپنے خود ذرائع نہیں ہوتے بلکہ وہ وہی کاپی پیسٹ کر دیتے ہیں جو ویسٹرن میڈیا کہتا ہے. یہ افسوسناک چیز نہیں ہے آپ کے خیال میں؟
دیکھیں میں سمجھتی ہوں کہ پھر بھی ہمارے ہاں فلٹر سسٹم ہے،
لیکن چونکہ چیزیں جو ہیں وہ
بین الاقوامی خبروں کی بات کروں, خود پاکستان کے اندر کی خبروں کی بات نہیں کروں.
جی بالکل ٹھیک ہے, لیکن آپ دیکھیں کہ بہت ساری بین الاقوامی, آپ اگر یہ کہیں کہ میں اپنے چینل کی آپ کو ایک مثال دے دوں, بہت ساری بین الاقوامی خبریں چل رہی ہوتی ہیں لیکن ہم اس کو اس اینگل سے لیتے ہیں جو ہمیں لگتا ہے کہ یہ خبر خبر ہے. دیکھیں ہم نے صحافت کو انفارمیشن کی فراہمی کی بجائے ایک اور تناظر میں لینا شروع کر دیا ہے, ٹھیک ہے, کہ ہم نے لوگوں کو جیسا کہ اشر صاحب نے کہا کہ ہم ذہن سازی کرنے پہ آ گئے ہیں. اگرچہ جو ہم نے جرنلزم پڑھا تھا اس میں انفارمیشن دینا, ایجوکیشن دینا اور انٹرٹین کرنا تینوں شامل تھے, لیکن اب انفارمیشن اور ایجوکیشن سے ہٹ کر چیز انٹرٹینمنٹ پہ چلی گئی ہے اور دیکھا جاتا ہے کہ لوگ کس چیز کو زیادہ جو کلک کرتے ہیں. اب آپ نے کہا کہ انٹرنیشنل میڈیا کی جو نیوز ہوتی ہیں وہ ہم کاپی پیسٹ کر لیتے ہیں. میں سمجھتی ہوں کہ سارے ایسے نہیں کرتے, کچھ ایسے ہیں.
یعنی آپ کا چینل نہیں,
میں اوور آل بات کر رہی ہوں. دیکھیں کچھ چینلز ہوں گے یقیناً وہ ان چیزوں کو چونکہ لے کے چل رہے ہوتے ہیں وہ اس کو ویسے کر لیتے ہیں اور آپ کے مطابق کے کاپی پیسٹ کی جاتی ہے. دیکھیں خبر کی مختلف قسمیں ہیں, جیسے کہ انہوں نے مثال دی ہے, اب پڑوس میں ہماری اتنی بڑی تبدیلی آ گئی, ٹھیک ہے, اس میں بہت ساری چیزیں جو ہے وہ ویسٹرن میڈیا چونکہ وہاں پہ کھڑا ہوا تھا وہ جس تناظر میں دکھا رہا تھا, اگر آپ کا کرسپونڈنٹ وہاں پہ نہیں ہے تو آپ بھی اسی تناظر میں اس چیز کو دیکھ رہے تھے, لیکن جب آپ کا رپورٹر وہاں پہ موجود تھا جیسے کہ میں نے خود کور کیا تھا تو آپ جب دکھائیں گے تو آپ گراؤنڈ ریالٹیز دکھائیں گے. اسی لیے میں آپ سے کہہ رہی ہوں کہ باوجود اس کے میڈیا پہ تنقید ہوتی ہے, ہم بھی بہت ساری چیزوں کو پر تنقید کرتے ہیں, لیکن میں سمجھتی ہوں کہ پھر بھی وہاں پہ فلٹر ہے, وہاں پہ ایڈیٹر ہے. اگر آپ اس کے مقابلے میں سوشل میڈیا کو دیکھ لینا تو اس کی تو کوئی سرحدیں ہی نہیں ہیں. تو میں سمجھتی ہوں کہ پھر بھی اگر الیکٹرانک میڈیا ہے, براڈ کاسٹ میڈیا کو لے لیں, پرنٹ کو لے لیں, کہیں نہ کہیں چیز فلٹر ہو رہی ہوتی ہے اور چیزوں کو اس دائرے کے اندر لایا جاتا ہے. اب ایک مسئلہ اور ہے یہاں پر کہ آپ کے گورنمنٹ کی پالیسی کیا ہے. ہماری جو ایڈیٹوریل پالیسی ہوتی ہے وہ ہمارے پیمرا کے بنائے گئے اصولوں کے اندر رہ کر ہوتی ہے. اگر میں چائنا, امریکہ چائنا کے حوالے سے مثال کے طور پر کوئی بات کر رہا ہے, لیکن ہماری پالیسی جو ہے آپ کو پتہ ہے کہ چائنا کے ساتھ بہت ہی ہمارا ایک سینسیٹیو اور ڈفرینٹ قسم کا تعلق ہے, تو ہم خبروں کو اسی تناظر میں لیتے ہیں جیسا کہ ہمارا حق بنتا ہے یا ہماری ایڈیٹوریل پالیسی ہے یا گورنمنٹ کی پالیسی ہے. ہم ضروری نہیں ہے کہ امریکہ نے جو کہا ہے ہم ایز اٹ از اس کو لیں گے. تو کہیں نہ کہیں مجھے لگتا ہے کہ فلٹر ہے. اب آپ اس کو کسی اور تناظر میں دیکھنا چاہیں کہ بہت سارے ٹھپا لگ جاتا ہے کہ بہت سارے چینل ایسے ہیں جو کہ فارن فنڈنگ سے چل رہے ہوتے ہیں, پھر تو آپ کو کہیں نہ یا ان کا کوئی پروگرام چل رہا ہے آپ کے ٹی وی چینل پر, تو پھر تو ظاہر ہے وہی ہوگا جو وہ دے رہے ہیں, تو اس میں فرق آ جاتا ہے.
بہت شکریہ, بہت شکریہ ارشد عزیز صاحب. ناظرین آپ نے ہمارے مزید مہمانوں کی گفتگو ملاحظہ فرمائی. اگلے پروگرام کے لیے مجھے علی عباس عزیز اور دیگر ساتھیوں کو اجازت دیجیے. خدا حافظ. بہت شکریہ.
اور اب سماعت فرمائیے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.
خاک پر نور خدا جسم میں ڈھل کر اترا, خاک پر نور خدا جسم میں ڈھل کر اترا, ایک قرآن خد و خال بھی ہم پر اترا, نئے رنگوں سے مراد تب سحر و شام ہوئے, نئے رنگوں سے مرتب سحر و شام ہوئے, چشم کونین میں بینائی سا پیکر اترا, کس قدر عاجز و مسکین تھی بلندی اس کی, کس قدر عاجز و مسکین تھی بلندی اس کی, کرسیِ عرش لیے غار کے اندر اترا, یوں ہوئی روح کو محسوس محبت اس کی, یوں ہوئی روح کو محسوس محبت اس کی, جیسے آغوش میں دریا کے سمندر اترا, جب کبھی تن کی منڈیروں سے اڑایا ہے اسے, جب کبھی تن کی منڈیروں سے اڑایا.
اور سامعین, اب اس مرحلے میں پیش خدمت ہے روز کا مستقل سلسلے وار پروگرام صبح امید.
صبح امید,
عزیز سامعین, محمد و آل محمد پر درود و سلام, آپ کی صحت و سلامتی اور ایک اچھے دن کی دعا کے ساتھ پروگرام صبح امید لے کر حاضر ہیں. حسین اختر کا سلام قبول کیجیے. امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں, جہنم کے سات دروازے اور اس کے چند طبقے ہیں, جس کا سب سے نچلا طبقہ جہنم ہے, جبکہ اس کے اوپر لزا, اس کے اوپر حتمہ, اس کے اوپر سقر, اس کے اوپر جہیم, اس کے اوپر سعیر اور اس کے اوپر حاویہ ہے. لیجئے سماعت فرمائیے صبح امید. سامعین, جہنم کفار اور گناہگاروں کے لیے انتقام اور خوف و وحشت کی جگہ ہے. قرآن کریم نے اس کی ایک قید کی طرف توصیف کی ہے جو کافروں پر محیط ہے اور ان کو گھیرے ہوئے ہے. اس میں پردے ہوں گے جو ان کو گھیرے ہوئے ہوں گے, اور آگ لمبے لمبے ستون کے ساتھ ان کو گھیرے ہوگی. وہاں پر کسی طرح کا سایہ نہ ہوگا اور وہ عذاب کی شدت میں گرفتار ہوں گے. اس میں آگ کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے, جس کی شدت کبھی ختم نہ ہوگی, اور جب آگ خاموش ہونا چاہے گی تو اس میں اور اضافہ ہو جائے گا. دردناک عذاب کے فرشتے غیظ و غضب کے ساتھ ان پر عذاب کرتے رہیں گے. یہ فرشتے امر خدا سے سرپیچی نہیں کریں گے, اور جو انہیں حکم دیا جائے گا اس کو انجام دیں گے. جہنم کے سات دروازے ہوں گے جس سے ایک گروہ داخل ہوگا. نیز حضرت علی علیہ السلام جہنم کے صفات بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں, اس جہنم سے ڈرو جس کی گہرائی بہت زیادہ, اس کی گرمی بے حد شدید, اور اس کا عذاب بھی برابر تازہ ہوتا رہے گا. وہ ایسا گھر ہے جہاں نہ رحمت کا گزر ہے اور نہ ہی وہاں کوئی فریاد سنی جاتی ہے. یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی مول لی اور بخشش خدا کے بدلے عذاب، پس وہ لوگ دوزخ کی آگ کو کیوں کر برداشت کریں گے؟ قرآن کریم کی آیتوں سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ خداوند عالم نے جہنم کو کفار، راہ خدا کو مسدود کرنے والے اور کفر کی حالت میں مرنے والوں کے لیے آمادہ کر رکھا ہے، نیز ان مشرکین کے لیے جنہوں نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک قرار دیا ہے۔ اسی طرح منافقین، متکبرین، ظالمین، طغیان و سرکشی، خدا و رسول کی تکذیب، خدا و رسول کی نافرمانی، حدود خدا سے تجاوز، اس کی عبادت سے منہ موڑنے، ذکر خدا سے اعراض کرنے، اس کے حضور میں پیش نہ ہونے کی امید نہ رکھنے، روز قیامت کا انکار کرنے، دنیاوی زندگی اس کی زرق و برق اور اس پر اطمینان کرنے، دنیا کو آخرت پر ترجیح دینے، برائیوں اور خطاؤں سے بھرے دین خدا سے پھرنے اور کفر پر مرنے، مال حرام کھانے، یتیموں کا مال کھانے، کسی مرد مومن کو ناحق قتل کرنے، سونے چاندی اور مال و دولت جمع کر کے ان کو راہ خدا میں خرچ نہ کرنے، ظلم و ستم کے بانی اور سردار اور نماز کو ترک کرنے والوں کے لیے جہنم تیار کر رکھا ہے۔ مولائے متقیان حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں، میں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ روز قیامت ظالم رہنما کو اس عالم میں لایا جائے گا کہ نہ کوئی اس کا مددگار ہوگا اور نہ عذر خواہی کرنے والا، اور اسے جہنم میں ڈال دیا جائے گا، اور وہ جہنم میں اس طرح چکر کھائے گا جس طرح چکی گھومتی ہے۔ اسی طرح امام علیہ السلام اپنے اصحاب کو واضح نصیحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں، دیکھو نماز کی پابندی اور اس کی حفاظت کرو، زیادہ سے زیادہ نمازیں پڑھو اور اسے تقرب الہی کا ذریعہ قرار دو۔ کیا تم نے اہل جہنم کا جواب نہیں سنا ہے کہ جب ان سے سوال کیا جائے گا کہ تمہیں کس چیز نے جہنم تک پہنچا دیا ہے تو وہ کہیں گے ہم نمازی نہیں تھے۔ جہنم میں ہمیشہ صرف کفار و مشرکین رہیں گے، لیکن اہل توحید کے گناہگار لوگ جہنم سے رہا ہو جائیں گے، یا تو رحمت خدا ان کے شامل حال ہو جائے گی یا ان کی شفاعت ہوگی۔ اہل جہنم کے لیے مختلف روحی اور حسی عذاب ہوگا، جس کو خداوند عالم نے عذاب مہین، عذاب غلیظ، عذاب علیم، عذاب عظیم اور عذاب شدید سے توصیف کیا ہے۔ جس وقت مجرمین کو گروہ در گروہ جہنم میں لے جایا جائے گا تو عذاب کے فرشتے ان کو گھیر لیں گے اور ان کو جہنم میں ہمیشہ کے لیے ڈال دیا جائے گا۔ واقعاً متکبرین کا کتنا برا ٹھکانہ ہے، جہنم کی آگ دور ہی سے ان کے انتظار میں ہوگی، جب ان کو دیکھے گی تو شیر کی طرح اپنا منہ کھولے ہوئے غیظ و غضب کا اظہار کرے گی، جس طرح شیر اپنے شکار پر ٹوٹ پڑتا ہے۔ ان کے لیے دروازے کھول دیے جائیں گے، ان کو شیاطین اور وہ جس کی عبادت کیا کرتے تھے ان کے ساتھ جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ پس یہ لوگ ایک دوسرے کے لیے ایندھن کا کام کریں گے، اور جب وہ اس میں ڈالے جائیں گے تو اس کی چیخ سنیں گے اور وہ جوش مار رہا ہوگا، بلکہ قریب ہوگا کہ جوش کی وجہ سے پھٹ پڑے اور جہنم کی آگ بھڑک اٹھے، اس کے شعلے بھڑک اٹھیں گے اور اپنی شدت کے ساتھ جہنمیوں کو اپنے اندر سمیٹ لے گی۔ ان کا کھانا پینا اور لباس بھی آگ ہوگا، جہنم ہی ان کا گہوارہ ہوگا اور اوڑھنا بچھونا۔ وہ طبقات جہنم میں چیختے چلاتے ہوں گے، لیکن عذاب ان کو نیچے اور اوپر سے گھیرے ہوگا۔ جہنم کے مختلف طبقات میں تارکول کے کپڑے اور ان کی پیشانی پر ذلت کے نشان ہوں گے، ان کے چہرے جل رہے ہوں گے اور ان کے سر سے پیپ نکل رہی ہوگی۔ وہ ہمیشہ اسی دردناک عذاب میں مبتلا رہیں گے، ہر طرف سے موت آتی دکھائی دے گی لیکن مریں گے نہیں، اور نہ ہی ان کے مرنے کی تمنا پوری ہوگی، نہ ہی ان کے عذاب میں کچھ کمی آئے گی، اور نہ ہی ان کو مہلت دی جائے گی۔ اور ان سے کہا جائے گا کہ اب بھڑکتی ہوئی آگ کے عذاب کا مزہ چکھو، اور وہ چیخ چیخ کر کہیں گے، اے کاش ہم نے خدا کی اطاعت کی ہوتی اور اس کے رسول کا کہنا مانا ہوتا۔ سامعین، لیجیے اب سماعت فرمائیے ایک سامع کا خط۔ محترم جناب حیدر علی صاحب محلہ کوپا گنج مئو یوپی ہندوستان سے لکھتے ہیں کہ ریڈیو تہران کے تمام پروگرام ہمیں بہت پسند ہے اور ہم لوگ ایک ساتھ بیٹھ کر دوستوں کے ہمراہ تمام پروگرام سنتے ہیں اور اس پر تبصرہ بھی کرتے ہیں، بہت اچھا لگتا ہے۔ ماہ رمضان کے بہترین پروگرام سن کر بہت اچھا لگ رہا ہے، ہر ایک پروگرام اپنی مثال آپ ہے۔ خدا سے دعا ہے کہ ہم سب کو ان نورانی کلمات پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔ اور سامعین، محترم حیدر علی صاحب کے شکریہ کے ساتھ اب پیش ہے ایک داستان۔
پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں ایک نوجوان زندگی بسر کر رہا تھا، لیکن اس کی شادی نہیں ہوئی تھی۔ اس نے جوانی کے دور میں بہت زیادہ محنت و لگن سے کام کیا اور بہت ہی زیادہ مال و ثروت جمع کیا۔ اچانک اس کی طبیعت خراب ہو گئی اور وہ زندگی و موت کے درمیان جنگ لڑتا رہا، اور حالت اتنی خراب ہو گئی کہ وہ موت کے دہانے پر پہنچ گیا۔ جب پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کی بیماری کی خبر ملی تو آپ اس کی عیادت کے لیے اس کے گھر تشریف لے گئے۔ نوجوان نے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ کر عرض کیا، اے رسول خدا، میں نے بہت زیادہ زحمتیں برداشت کر کے یہ مال و دولت جمع کیے ہیں، آپ سے ایک گزارش ہے کہ اگر مجھے موت آ جائے اور میں اللہ کی بارگاہ میں چلا جاؤں تو آپ میرے تمام اموال کو راہ خدا میں خرچ کر دیجیے گا۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبول کر لیا اور اس کے مرنے کے بعد اس کی تمام دولت و ثروت کو خدا کی راہ میں خرچ کر دیا۔ ایک شخص جو اس واقعے پر محو حیرت تھا، اس نے کہا، خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کے پاس مال و دولت ہے اور اپنے مال و دولت کے ذریعے وہ جنت خرید لیتے ہیں۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زمین پر سے ایک خرما اٹھایا اور پھر اس شخص سے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ اس نے کہا، اے رسول خدا، یہ تو خرما ہے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس خدا کی قسم جس کے قبضۂ قدرت میں میری جان ہے، اگر یہ مرنے والا اپنی زندگی میں ایک خرما بھی راہ خدا میں انفاق کر دیتا تو ان تمام دولت و ثروت سے بہتر ہوتا جو اس نے مرنے کے بعد خرچ کرنے کے لیے مجھ سے کہا تھا۔
سامعین، اسی کے ساتھ آج کا پروگرام صبح امید اپنے اختتام کو پہنچا۔ اجازت دیجئے، خدا حافظ۔
سامعین، پروگرام صبح امید آپ سماعت فرما رہے تھے۔ اس مرحلے میں پہلے آپ سماعت فرمائیں گے پروگرام یادوں کے جھروکے، اور پھر آج کے دن کی دعا پر سکھ کی نشریات اپنے اختتام کو پہنچ جائیں گی۔ تو لیجیے سماعت فرمائیے پروگرام یادوں کے جھروکے۔ یادوں
یادوں کے جھروکے۔
عزیز سامعین، اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے لے کر حاضر خدمت ہیں۔ ہاشم علی کا سلام قبول فرمائیں۔ سامعین، آج کا پروگرام ماضی میں 9 اسفند، 7 شعبان اور 28 فروری کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے۔ سات شعبان سن 398 ہجری قمری کو عیسائی فلسفی اور مترجم ابن زرعا کا انتقال ہوا۔ وہ ایک علم دوست ہونے کے ساتھ ساتھ مطالعے کے بھی بے حد شوقین تھے۔ انہیں فلسفے کے باریک نکات پر مکمل دسترس حاصل تھی۔ اسی بنا پر ان کے ہم عصر مصنفین ان کو منطق اور فلسفے کو فروغ دینے والوں میں اور سریانی سے عربی زبان کے ماہر مترجمین میں شمار کرتے ہیں۔ ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ ارسطو اور جالینوس کی کتابوں کے پہلے مترجموں میں سے تھے۔ ابن زرعا کی تصانیف میں فلسفے اور منطق پر لکھی گئی کتابیں اور ارسطو اور جالینوس کی کتابوں کے ترجمے شامل ہیں۔ فروری سن 1522 عیسوی کو ڈنمارک کے بادشاہ کرسچن دوم کے خلاف، جس نے سویڈن اور ناروے پر اپنا تسلط حاصل کر لیا تھا، سویڈن کے عوام کی تحریک شروع ہوئی۔ ڈنمارک کے بادشاہ کے خلاف شروع ہونے والی اس تحریک کی قیادت گوستاو وازا کے ہاتھ میں تھی، اور انہوں نے سویڈن کے کسانوں اور پروٹیسٹنٹ عیسائیوں کی مدد سے یہ تحریک شروع کی تھی۔ اس تحریک کے نتیجے میں کرسچن دوم کی بادشاہت کا خاتمہ ہو گیا اور گوستاو وازا نے اقتدار اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ اس طرح سویڈن میں وازا سلسلہ بادشاہت کا آغاز ہوا، اور تقریباً 3 صدیوں تک سویڈن میں اس بادشاہت کا سلسلہ جاری رہا۔ اٹھائیس فروری سن 1813 عیسوی کو 19ویں صدی عیسوی کی دو بڑی یورپی طاقتوں روس اور پروشیا کے درمیان فوجی معاہدہ ہوا۔ اس معاہدے کی روح سے ان دونوں سلطنتوں کے سربراہوں کا مقصد فرانس کے حکمران نیپولین بوناپارٹ سے مقابلہ کرنا تھا، جس نے ان دونوں ملکوں کی فوجوں کو بارہا شکست دی تھی۔ اس معاہدے سے برطانیہ، آسٹریا اور پھر اس میں سویڈن کے ملحق ہو جانے کے سبب نیپولین کے خلاف یورپی ممالک کا 7واں اتحاد قائم ہوا، اور اسی اتحاد نے نیپولین کو شکست سے دوچار کر دیا۔ اٹھائیس فروری سن 1922 عیسوی کو تاریخی ملک مصر نے آزادی حاصل کی۔ سن 969 میں فاطمی خاندان نے مصر پر قبضہ کیا، اور بتدریج یہ ملک فاطمی خلفاء کا مرکز بن گیا۔ سن 1172 میں ایوبیوں نے فاطمیوں کو شکست دی، اور 16ویں صدی عیسوی کے اوائل میں عثمانیوں نے مصر پر اپنا تسلط قائم کیا۔ سن 1805 میں عثمانی اور برطانوی افواج نے مل کر مصر پر نیپولین بوناپارٹ کے چند ماہ کے قبضے کو ختم کیا، جس کے بعد مصر کی حکمرانی عثمانی فوج کے البانوی سردار محمد علی پاشا نے سنبھالی۔ محمد علی اور ان کے جانشینوں کی خدیو نام کے تحت آزاد و خود مختار حکومت تھی�ا۔ خدیو حکمرانوں کی نااہلی 19ویں صدی کے آخر میں مصر میں انگریزوں کے اثر و رسوخ کا باعث بنی، لیکن انگریزوں کو عوامی شورش کا سامنا ہوا۔ انگریزوں نے 1882 میں عوامی شورش کو دبانے کے لیے اسکندریہ میں اپنی فوج پہنچائی۔ سن 1914 میں پہلی جنگ عظیم کے اوائل میں برطانیہ نے مصر کو اپنے کنٹرول میں لے لیا۔ البتہ عوامی جد و جہد کے جاری رہنے کی وجہ سے انگریزوں کو 1922 میں مصر کو آزاد کرنا پڑا۔ اٹھائیس فروری سن 1991 عیسوی کو امریکہ کے صدر جارج بش سینئر نے خلیج فارس کی 40 روزہ جنگ ختم کرنے کا اعلان کیا۔ قابل ذکر ہے کہ کویت پر عراق کے عامر حکمراں صدام کے اچانک حملے سے یہ جنگ شروع ہوئی تھی۔ جنگ بندی کے بعد امریکہ اور اس کے اتحادی ممالک اور عراق کے درمیان مذاکرات ہوئے اور عراق کو اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی 12 شقوں پر مشتمل قرارداد منظور کرنی پڑی۔ یہ فوجیں اس کے بعد کویت سے نکل گئیں، لیکن اب بھی یہ فوجیں جن میں زیادہ تر امریکی ہیں کویت اور خلیج فارس کے بعض دیگر ممالک کے فوجی اڈوں میں موجود ہیں۔ اس قرارداد کی منظوری کے بعد مذکورہ فوجیں علاقے سے نکل تو گئیں، لیکن اب بھی یہ فوجیں جن میں زیادہ تر امریکی ہیں کویت اور خلیج فارس کے بعض دیگر ممالک کے فوجی اڈوں میں موجود ہیں۔ جنگ بندی کے باوجود اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے امریکہ کے زیر اثر عراق پر دباؤ ڈالنے کے لیے وسیع پیمانے پر پابندیاں لگا دیں، جس کی وجہ سے عراقی عوام کو شدید نقصان اٹھانا پڑا۔ 30 نومبر سن 2018 کو جارج بش سینئر کا انتقال ہو گیا۔ نو اسفند سن 1357 ہجری شمسی کو بانی انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے حکم سے مستضعفین فاؤنڈیشن کا قیام عمل میں آیا۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے انقلاب کونسل کے نام اپنے پیغام میں فرمایا، انقلابی کونسل کی یہ ذمہ داری ہے کہ پہلوی حکومت کی ساری منقولہ اور غیر منقولہ جائیداد جو اس نے اپنی غیر قانونی حکومت کے دوران غیر قانونی طور پر جمع کی ہے، معاشرے کے غریب اور ضرورت مند افراد کے حق میں ضبط کر لے، تاکہ یہ اموال محتاجوں کی ضرورتیں پوری کرنے کے لیے صرف ہوں۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے اس حکم کے بعد مستضعفین فاؤنڈیشن کی بنیاد رکھی گئی۔ سامعین، اسی کے ساتھ یادوں کے جھروں کے پروگرام ختم ہوتا ہے۔ سامعین، ابھی آپ پروگرام یادوں کے جھروں کے سن رہے تھے، اور اب پیش خدمت ہے آج کے دن کی مخصوص دعا۔ اس دعا کے ساتھ ہی ریڈیو تہران کی آج کی پہلی مجلس کی نشریات بھی ختم ہو جائیں گی۔ تو اجازت دیجیے، خدا حافظ۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ والحمد حقہ کما یستحق حمدا کثیرا، واعوذ بہ من شر نفسی، ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی، وأعوذ به من شر الشيطان الذي يزيدني ذنبا إلى ذنبي، اللهم اجعلني من جندك فإن جندك هم الغالبون، واجعلني من حزبك فإن حزبك هم المفلحون واجعلني من أوليائك فإن أولياءك لا خوف عليهم ولا هم يحزنون اللهم أصلح لي ديني فإنه عصمة أمري وأصلح لي آخرتي فإنها دار مقري اللهم صل على محمد خاتم النبيين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين وهب لي في الثلاثاء ثلاثا لا تدع لي ذنبا إلا غفرته ولا غما إلا أذهبته ولا عدوا إلا دفعته ببسم الله خير الأسماء بسم الله رب الأرض والسماء أستدفع كل مكروه أوله سخطه وأستجلب كل محبوب أوله رضاه فاختم لي منك بالغفران يا ولي الإحسان برحمتك يا أرحم الراحمين Thank you.